محبوب رسوله الكريم تقاضا ہے کہ دنیا میں شان حق ہویدہ ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو وہی برکے تجلی پھر افق پر آشکارا ہو بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی جان تھک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی میرے واجب الاحترام قابل صد احترام منظور آباد کے غیور سنیوں آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے اس پروگرام میں جو انتہائی خوبصورت اور اعلی انداز میں یہاں کے سنی نوجوانوں نے طے کیا ہے مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اہل سنت کا موقف اور سپاہ صحابہ کا پروگرام پیش کروں میرے بھائیوں راول پنڈی کے ایک بڑے جلسے میں سپہ کے اوپر ایک شیخ الحدیث نے کہا تھا کہ اگر سپاہ صحابہ کا موقف آپ قرآن سے ثابت کر دیں تو میں ہزاروں ساتھیوں سمیت ابھی سپاہ صحابہ میں شمولیت اختیار کر سکتا ہوں یہ انہوں نے مجھے کہا تھا اور سٹیج سے اترنے سے پہلے پہلے انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ میں سپاہ صحابہ میں آج کے بعد شامل ہو رہا ہوں اور وہ بریلوی عالم تھے بہت بڑے بریلوی عالم تھے راول پنڈی کے میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنا موقف قرآن کی زبان میں آپ کے سامنے بیان کروں قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں دو تین باتیں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں مجھے کرنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سپاہ صحابہ چاہتی کیا ہے سپاہ صحابہ کا مشن کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ تو 1400 سال سے یہاں موجود ہیں کبھی ایسی سختی اور ایسی تلخی پہلے کیوں نہیں پیش آئی کہ آپ لوگ سپاہ صحابہ کی طرف سے کافر کافر شیعہ کافر کا یہاں نعرہ لگاتے ہیں اس کی اب کیا ضرورت پیش آئی یا تو پہلے بھی تھے 1400 سال سے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور تیسری بات ہے کہ کچھ شیعہ لوگ ختم نبوت کی تحریکوں میں بھی علماء کے ساتھ شامل ہیں اگر وہ کافر تھے تو ان کو علماء نے اپنے ساتھ کیوں ملایا اور چوتھی بات ہے کہ سپاہ صحابہ پر تشدد کا الزام ہے یہ کس حق دوری مجھے امید ہے کہ ان ساری باتوں کی وضاحت کے بعد آپ ہمارے زیادہ قریب آ جائیں میرے بھائیوں سپاہ صحابہ کا پروگرام کوئی نیا پروگرام نہیں نام نیا ہے دعوت اور کام پرانا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اس بارے میں ایک بات فرمائی ہے قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ یہ آیت اس وقت اتری جب عرب کے کاروں نے صحابہ کرام پر سب سے پہلا تبرک صحابہ کرام پہ سب سے پہلی مرتبہ برا کہا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کی حیثیت اس آیت سے متعین ہو جاتی کہ اسلام میں حضور علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ کی حیثیت تو متعین ہے اللہ اور اس کے رسول کی لیکن صحابہ کرام کے تیسرے نمبر پر ان کی کیا حیثیت تو اس آیت نے متعین کی کہ عرب کے کافروں نے جب صحابہ کرام کو برا کہا اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کس انداز میں پیش کیا کہ صحابہ کرام کو جب عرب کے کافروں نے برا کہا تو اللہ تعالیٰ کا کیا انداز تھا اللہ نے اس کا جواب کس انداز سے دیا اگر اللہ تعالیٰ اس تبرے پر خاموش ہو جاتے تو آج اگر صحابہ کو برا کہا جائے تو پھر ہمیں بھی خاموش ہو جانا چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے صحابہ کے خلاف اٹھنے والی آواز پر خاموش نہیں ہے تو ہمیں اللہ کی سنت پر عمل کر کے وہی کردار اور رول ادا کرنا چاہیے جو 1400 سال پہلے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ادا فرمایا تھا. یہ کوئی بات نہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, کہ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کیسا ایمان لائے, تو اللہ فرماتے ہیں جواب میں ان کو ہم کہتے ہیں کما آمن الناس, جیسے میرے نبی کے صحابی ایمان لائے. ایمان ایسا لاؤ, ایمان کے لیے معیار اللہ نے اپنے نبی صحابہ کو بنایا. تو ایمان وہ بھی چاہیے جو تم کہتے ہو, ایمان مجھے وہ پسند ہے جو میرے نبی کے صحابہ کو, یعنی صحابہ کرام کا ایمان چاہیے اور کوئی بات نہیں. ویسے اللہ تعالیٰ فرمایا ایمان لاؤ نبی پر ایمان لاؤ, ٹھیک ہے, تو اپنے اپنے انداز میں آدمی ایمان نبی پر لاتا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ جھگڑا ہی ختم کر دیا اسی وقت کہ اپنے اپنے انداز کا کوئی ایمان نہیں, ایمان ہے صحابہ کے انداز کا. اب تیسری کوئی بات, تو گویا کہ معیار کسوٹی اور سانچا رسول اللہ کے صحابہ قرار پائے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جن سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کیسا ایمان لائیں, تو اللہ جواب میں فرماتے ہیں کما آمن الناس, جیسے میرے پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے. تو جواب میں کافروں نے کیا کہا, انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں, العیاذ باللہ. تو صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے بیوقوف کا لفظ استعمال کیا. کسی نے نہیں کہا کہ یہ منافق تھے, یہ کافر تھے, یہ بے ایمان تھے, یہ مرتد, یہ کہیں عرب کے کافروں کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ صحابہ کرام کو منافق کہیں, کیونکہ صحابہ کی نبی سے محبت سورج کی طرح روشن ان کو نظر آ رہی تھی, وہ منافق کیسے کہتے. عرب کا کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ صحابہ ہیں دل سے نبی کے ساتھ, دور نہیں, لیکن انہوں نے صحابہ کی سادگی کی بنیاد پر کہا کہ کیا ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں. تو یہ پہلا لفظ ہے جو صحابہ کے خلاف عرب کے کافروں نے استعمال کیا, کہ عرب کے کافروں نے کیا کہا کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا کہ یہ بیوقوف ایمان لائے. تو لفظ بیوقوف بولا صحابہ کے خلاف. اور یہ آج کے لہجے میں جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کی طرف سے صحابہ کو کافر لکھا جا رہا ہے, منافق لکھا جا رہا ہے, اور مرتد اور بے ایمان لکھا جا رہا ہے, تو اس کے مقابلے میں یہ لفظ بڑا آسان ہے اور بڑا ہلکا لفظ ہے. اور قرآن کہتا ہے انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں. صفحا سفیح کی جمع ہے, اس کا معنی ہے بیوقوف. تو صحابہ رام کو نعوذ باللہ العیاذ باللہ بیوقوف کہا گیا اس آیت میں اور عرب کے کافروں کی طرف. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے, جواب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ صحابہ کو بیوقوف کیوں کہتے ہیں, وہ تو عقل مند ہیں, یہ کہنا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ کیا ہم صحابہ بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں. تو جواب میں اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتے کہ صحابہ تو عقل مند ہیں, تم تو ان کو بے وقوف کہتے ہو تو عقل مند ہے, تو آج سپاہ صحابہ کا یہ موقف نہ ہوتا جو اس وقت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اس انداز اور صورت پر عمل کر کے ہم نے یہ موقف اپنایا ہے جو ابھی ایک منٹ میں آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں. ہمارا سارا موقف سپاہ صحابہ کا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہے, اور اگر یہ آیت قرآن پاک میں نہ ہو تو سپاہ صحابہ کا موقف آج تبدیل ہو. ہم نے یہ موقف کی مولوی سے, کسی پیر سے, کسی چودھری سے حاصل نہیں کیا. مولانا حق نواز شہید کا جو موقف ہے وہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اور یہ آیت علماء یہاں بیٹھے ہیں, دیندار لوگ بیٹھے ہیں, آپ پوچھے گھر جا کر پہلا پارا آئیں, سورۃ البقرہ اٹھائیں اور اس کے پہلے دو رکوع کے اندر پہلے دوسرے رکوع میں یہ قرآن کی آیت میں ترجمہ دیکھ رہے ہیں. کیا ترجمہ ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب ان سے کہا جاتا ہے کافروں سے کہ ایمان لاؤ جیسے میرے پیغمبر کے صحابہ ایمان لائے, تو جواب میں وہ کہتے ہیں اِنَّهُمْ لَمُصْطَفَى, کیا ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں, یہ تو بیوقوف ہے نعوذ باللہ. اچھا اس کے بعد کیا ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں, یہ ان کا کہنا جس کو قرآن کے انداز میں اپنے زبان میں بیان کیا. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء, یہ لفظ کہا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا الا, خبردار. اللہ نے کیا فرمایا, بلند آواز سے کیا کہا, خبردار. اللہ نے یہ نہیں کہا کبھی صحابہ کو بیوقوف نہ کہو, عقل مند ہے. اگر یہ بات ہوتی تو یہ تو بڑی نرم بات تھی, تو ٹھیک ہے ہم جو آدمی آج صحابہ کو کافر کہتا جواب میں ہم کہتے یار نہیں کافر نہ کہو تو مسلمان ہے, بس یہ بات کہتے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اللہ انہم, یہی لوگ جو صحابہ کو آج بیوقوف کہتے ہیں یہی بیوقوف. جواب میں کیا کہا کہ یہی بیوقوف ہے, یعنی
صحابہ عقل مند ہونا اللہ نے نہیں بتایا کہ صحابہ کا عقل مند ہونا تو سورج سے زیادہ روشن ہے، یہ تو انڈرسٹڈ ہے، وہ تو اس کے اندر طے ہو چکا ہے کہ جس کے ایمان کو یار قرآن قرار دے رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہ آباد میں جا کر کہ وہ عقل مند ہے، یہ بات نہیں ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے یار قرار دے دیا تو عقل تو اسی بات میں آ گئی، اب ان کی عقل کی الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جواب میں فرمایا اللہ انہوں سے کہا، خبردار یہی مرجنوں نے صحابہ کو بڑا کہا، یہی بے وقوف ہے، یہی پاگل ہے، یہی احمق ہے۔ تو قرآن کے اس انداز نے ہمیں کیا سکھایا کہ آج کوئی آدمی صحابہ کو کافر کہے تو جواب میں ہمیں یہ نہیں کہنا کہ صحابہ کرام کو کافر نہ کہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ یہ اندازے قرآنی نہیں ہے۔ اندازے قرآنی کیا ہے کہ جس وقت طرح 1400 سال پہلے عرب کے کافروں نے کہا صحابہ بے وقوف ہے اور اللہ نے جواب میں ان کو بے وقوف کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو لفظ صحابہ کے خلاف کوئی لفظ استعمال کرے اسی کے خلاف وہ لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف لفظ استعمال کیا بے وقوف کا، تو یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی سنت کیا ہے کہ صحابہ کرام کو جو شخص بے وقوف کہتا ہے اللہ کے اس انداز سے معلوم ہوا کہ وہ بے وقوف ہے۔ اب آگے چلیں کہ جو شخص صحابہ کرام کو منافق کہے گا اس کو منافق کہنا یہ حق نواز دل کا طریقہ نہیں، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اس کو کافر کہنا کہ ابو بکر عمر کو ایک آدمی کہتا ہے وہ کافر ہے، تو جواب میں ہمیں یہ نہیں کہنا کہ بھی کافر نہ کہو یہ تو مسلمان ہے، یہ اللہ کا باغ نہیں، اللہ کا انداز ہے کہ جب ابو بکر عمر کو کوئی کافر کہے گا تو جواب میں کہا یہ جائے گا کہ تو کافر ہو، ابو بکر عمر کو جو کافر کہتا ہے وہ کافر ہے، ابو بکر عمر جو منافق کہتا ہے وہ منافق ہے، ابو بکر عمر کو جو مرتد کہتا ہے وہ مرتد ہے۔ تو میرے بھائیو اب فیصلہ آپ کرنا ہے کہ میں نے قرآن آپ کے سامنے پیش کیا، یہ میرے ہاتھ میں ایک خمینی کی کتاب ہے، اس پر آپ غور فرمائیں کہ یہ خمینی کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے قصے اسرار، یہ خمینی کا لٹریچر ہے، خمینی کی بنیادی کتاب ہے اور اس کتاب کا نام قصے اسرار ہے، ایران سے چھپی ہے۔ اس کتاب سے 107 صفحے پر خمینی نے اتنی بھٹائی کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بولا اور اتنی غلط بات کی ہے، اب جواب یہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کہ خمینی نے کہا کہ میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکاش آدمی کو خلیفہ بنا دیا، یہ اس کتاب سے 107 صفحے پر، یہ اس کتاب کے 107 صفحے پر یہ عبارت ہے قصہ اسرار کے۔ تو خمینی کہتا ہے کہ ناؤز باللہ خاکم بدھن، تو میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے اسلام جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنا دیا۔ تو اب قرآن پاک کی کے انداز میں نے کیا سکھایا کہ جو لفظ صحابہ کے خلاف کسی نے بولا اس کے خلاف یہی لفظ استعمال کرے۔ تو حضرت عثمان غنی کو اس آیت میں خمینی نے بدکماش کہا تو ہمیں خمینی کو بدکماش کہنا چاہیے، خمینی کو بدکماش کہنا گالی نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اس کی سنت ہے، اس کی سنت ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ صحابہ کے خلاف جو لفظ کو استعمال کرے اس کے خلاف یہی لفظ استعمال کیا جائے، یہ کس کی سنت، یہ کس کا طریقہ ہے؟ اب آپ اس کو کہیں یہ تشدد ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ ہم نے کون برائی کی ہے، ہماری کوئی ذاتی جنگ ہے، کوئی ذاتی لڑائی ہے؟ قرآن پاک 1400 سال پر 750 آیتوں میں اللہ کے قرآن میں کہا جائے کہ صحابہ جنتی ہیں، صحابہ مسلمان ہیں، صحابہ رسول اللہ کے عاشق ہیں، صحابہ پیغمبر کے فدائی ہیں، صحابہ رسول اللہ کے جان دینے والے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر صحابہ کرام کے خلاف ہم یہ بات مان لیں کہ عثمان غنی نعوذ باللہ بدکماش تھا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم خاموش ہو جائیں، چپ کر جائیں، کیا رواج نکلے گا کہ جن لوگوں کو تم اپنی بیٹیاں یہاں منصور آباد میں رشتے میں دیتے ہو ان کو تو کہتے ہیں میرا داماد بڑا شریف ہے، میرا جوائی بڑا چل ہے، ان کو تو شریف کہتے ہیں۔ اور 1400 سال پہلے جس شخص کو تیرے رسول نے اپنی بیٹی دی اور ایک بیٹی نہیں دی بلکہ دو بیٹیاں دی اور وہ دونوں بیٹیاں جب فوت ہو گئی تو پیغمبر نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، ساری باری سب فوت ہوتی جاتی، سب کا نکاح اسلام میں تیرے ساتھ کرتا جاتا، تو جو تیرا داماد ہے وہ تو شریف کا ہے اور جو اللہ کے رسول کا داماد ہے اور وہ داماد بھی اللہ کے حکم سے بنا ہے، اور جبریل امین کی وہی پہ بنا ہے تو جبریل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اپنی بری عثمان کو دے دو، تو خدا کے حکم سے جو داماد رسول کا بنا اس کو خمینی بدکماش کہے۔ تو اب مجھے بتاؤ اس کے خلاف ہم قرآن کا انداز استعمال کریں تو دہشت گرد کرا دیں، قرآن کا انداز استعمال کریں تو تخلیق کا اپنائیں، اگر یہ انداز نہ اپنائیں تو تم فیصلہ کر دو کون سا انداز اپنائیں، کون سی بات کریں، ہم اپنے گھر سے تو کوئی بات نہیں لائے۔ یہ یہ بات سکی ہے خمینی کی ایران سے، اس نے لکھا کہ نعوذ باللہ عثمان غنی کو گالی دی گئی، ان سے تبرہ بولا گیا، اب اگر اس کا جواب دے تو دہشت گرد، نہ جواب دے تو اللہ کو کیا جواب دے کہ اللہ کی سنت ہے تو جو اللہ صحابہ کے خلاف بولا گیا اس کے خلاف یہی لوگ بولا جائے، تو اللہ کی یہ سنت ہے تو فیصلہ تم کر دے یہاں سے اٹھے کہ ہم اللہ کی سنت کو عمل کریں جو تمہارے تحرکار کہنے گے اور تسلی طرف کہنے کے لحاظ سے بہ کر چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں، فیصلہ کرو کہ ہم اللہ کی سنت پر کریں یا چپ کر جائیں، کرنا چاہیے نہیں چاہیے، یہ تو ہمارے گھر کی بات تو ہے نہیں۔ اسی کتاب میں دیکھو تو 119 صفحے پر یہی کتاب ہے خمینی نے بڑی بتائی کے ساتھ یہ لکھا ہے. اور یہ آپ اس پہ غور کریں، ایک 1957 کا ایران کی کتاب چھپی ہے، خمینی کی کتاب ہے، اس کی اتنی تصریف ہے، کسی اور کی کتاب ہے ایران کی حکومت نے چھاپی ہے. اس سے 1900 کو خمینی کہتا کہ عمر 80 کا اثر اور زندگی تھا. یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں، نعرہ بازی نہ کرو. یہ دیکھا ہے کہ عمر اپنی کافر اور زندگی تھا. مسلمانوں بلویو دیوبندیو آل حدیث ہو، تم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہو. ایک سلاٹ ہے، اس سلاٹ اوپر ہم نے یہ چار بھائی ہیں، ایک آدمی کہتا میں نے کوٹھی بنانی ہے، دوسرا کہتا میں نے بڑا بنگلہ بنانا ہے، تیسرا کہتا میں نے وہاں ڈیرا بنانا ہے، چوتھا کہتا میں نے مارکیٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو لڑائی ان کی جاری ہے. ایک پانچواں آدمی آ کر کہ پلاٹ لے رہا ہے، تو لڑائی بند کر کے پہلے پلاٹ کے لیے کوشش کرو گے یا نہیں کرو گے؟ بولو تو صحیح بلند آواز. تو چار آدمی تو کہہ رہے پلاٹ پر ہمیں یہ بنانا ہے، اور پانچویں آدمی کہہ رہے کہ تم کیا بنانا ہے، یہ تو ہے ہی پلاٹ دے رہا، اب کیا کرو گے بتاؤ؟ اب بھی لڑو گے آپ سے؟ لڑتے رہو گے؟ پہلے پلاٹ حاصل کرو گے، کوٹھیوں کے بعد میں بنے گی، بنگلہ کے بعد کی بات ہے. پہلے یہ ہے تو یہ تو پلاٹ پر ہی کرو گا، آ گیا سارے پلاٹ بناؤ اور پلاٹ کی بات کرو. تو میرے بھائیو ہم کہتے ہیں حضرت میر تھے، بشر تھے، حضور فلاں تھے، یہ تھے. اور ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ، ایک رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے سارے کافر تھے، تو نبی اپنے مشن میں ناکام ہو گئے تھے. ایک آدمی کہتا ہے پیغمبر کے مشن میں کامیابی نہیں ہوئے، تم کس نبی کو میر کہتے ہو، کس کو بشر کہتے ہو؟ اور تیرے نبی کی عزت و ناموس کو خطرہ ہو گیا، تو سارے پلاٹ بلا کر پہلے پیغمبر کی عظمت اور پیغمبر کے قدموں پہ چلو، نبی کی سخداری کرو، پیغمبر کی عزت کے لیے لڑو، نبی کے صحابہ کی عزت کے لیے لڑو. جس بستر پر رسول اللہ کی وہی اتنی ہے، اس عائشہ صدیقہ کو خمینی کہتا ہے وہ بدائی عورت تھی، اور جس ماں کو بدائی عورت کہا جائے آپ یہ لڑتے ہو؟ سپاہی صحابہ یہ کہتی ہے ساری لڑائیاں چھوڑو، عائشہ کے دوپٹے کے لیے لڑو، صحابہ کی عزت کے لیے لڑو. لڑنا چاہیے یہ بھائی، ہمیں ایک ہونا چاہیے یہ بھائی. ہاں کئی ہمارے بھائیوں کو، کئی علماء کو ہماری بات نہیں سمجھ آتی، ان کی مجبوریاں ہوگی، پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوں گی بھائی. لیکن ہم کسی بریلوی عالم کو، کسی آل حدیث عالم کو، کسی دیوبندی عالم کو ہم تنقید کا نشانہ نہیں بناتے. ہمارا سپاہ صحابہ کا پروگرام یہ ہے کہ سنی قوم کو ایک جگہ پرما کر کے پوری سنیت کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو کر نظام خلافت اور صحابہ کی محبت پر جمع کیا جائے. جمع کیا جانا چاہیے، یہی چاہیے. کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، کوئی برا کہے کوئی اچھا کہے، کوئی گالی دے کوئی تانا دے، کوئی تنقید کرے کوئی تحریر کار کہے، اس کی نہیں مرضی ہے. لیکن قیامت کا جب دن آئے گا تو ہر بات کا حساب اللہ کی عدالت میں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ فیصلہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے. تو اس کتاب کے بعد اب ہم کیا کریں بھائی؟ آپ فیصلہ کرو کہ خمینی نے کیا کہا عمر فاروق کو اصلی کافر، تو قرآن کے انداز میں ہمیں خمینی کو کیا کہنا چاہیے؟ خمینی کو اصلی کافر کہنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہ جو صحابہ کے خلاف لفظ کسی نے استعمال کیا، اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. اگر آج کل کے کئی لوگ ہوتے وہاں اللہ تعالیٰ کے یعنی وحی کے موقع پر، تو وہ کہتے نعوذ باللہ کہ اگر صحابہ کے دشمنوں نے صحابہ کو کافر کہا تو تم تو ان کو کچھ نہ کہو، کسی کے جھوٹے خدا کو کچھ نہ کرو. یہ بھی کئی لوگوں کو حیضہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان میں کہا کہ جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہ بے وقوف ہے. ٹھیک ہے، اور کئی کیا کہتے ہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، تو پھر صحابہ کی عظمت کہاں گئی؟ صحابہ کا کردار کہاں گیا؟ ابا تو گواہ ہے رسول اللہ کے. اگر صحابہ کو کوئی آدمی برا کہہ دے تو مجھے آپ فیصلہ کر کے بتاؤ، یہ جو قرآن اس پاروں میں ہمارے پاس ہے، یہ آپ نے نبی سے سنا ہے، ہم نے نبی سے سنا ہے، یہ تو سبا نے سنا. ان کو کوئی کافر کہے تو قرآن کیسے قرآن رہے گا؟ 1,000,000 پیغمبر کی حدیثیں ہیں. آج کوئی کہہ رہا سارے کافر تھے تو وہ 1,000,000 حدیثیں کیسے پیغمبر کی رہے گی، رہ سکتی ہے حدیثیں بلند آباد سے؟ تو پیغمبر سے پورے دین کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو گواہ ہے قرآن اور حدیث کے، ان گواہوں کی گواہی پر پہرا دو، ان کی عظمت کو تسلیم کرو. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ابو بکر ہمارے کو رشتے دار ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عزت میں اسلام کی عزت ہے. پائے صحابہ اصل میں اسلام کا دفاع کر رہی ہے اور اسلام کے گواہوں پر پہرا دے رہی ہے، دینا چاہیے دینا چاہیے. یہ ہم مانتے ہیں کہ شیعہ 1400 سے ہے، لیکن 1400 سے خمینی جیسی حکومت بھی کوئی نہیں آئی. جس حکومت نے اقتدار میں آتے ہی اعلان کیا کہ آج سے پہلے تقیہ کرنا ہم پر واجب تھا، لیکن جب سے خمینی اقتدار میں آیا، کیونکہ حکومت شیعہ کی مضبوط آ گئی ہے، اس لیے تقیہ کی کوئی ضرورت نہیں. کھلے عام صحابہ کو کافر لکھو، کھلے عام اپنے عقیدے کا اظہار کرو. 1400 تک چھپ کر کہتے رہے صحابہ کافر، لیکن خمینی نے آ کر کتابوں میں چھاپا صحابہ کافر. جب خمینی نے یہ چھاپا تو اس کے خلاف چوکوں اور چوراہوں میں بات بھی کھلی ہونی چاہیے تھی. بولے تو صحیح ہونی چاہیے. مجھے بتاؤ، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اور مولانا احمد قاسم نلوتی نے، مولانا ثناء اللہ عمر شریف، یہ سارے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں شیعہ کو کافر کہا یا نہیں کہا؟ حضرت خواجہ غلام حسن سواد رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت پیر میر نثار رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ کی جتنی ہستیاں تھیں سب نے شیعہ کو کافر کہا. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے طالبین تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ شیعہ کائنات کا بڑا کافر ہے. ساری باتیں میں دیکھے امام مالک نے کہا کہ شیعہ کافر ہے، لیکن یہ کتابیں ہیں، یہ لٹریچر ہے، یہ حوالے ہیں، کتابوں میں موجود ہے نا. لیکن جب شیعہ کھل کر میدان میں آ گیا کہ صحابہ کافر ہے تو کوئی طرح بازار ہے کتابوں میں لکھنے لگا کہ اس کے بعد ان کو کافر بھی کھلے عام کہنا چاہیے تھا جس طرح ان کی کتابیں آئیں ٹھیک ہے. اور وہ بڑے شریف پاک ہند نے اللہ تعالیٰ نے جرت بخشی مولانا حق نواز بھنگی کو کہ جب انہوں نے اقتدار کرایا تو پاکستان میں پہلا آدمی حق نواز بھنگی تھا جس نے سٹیج پر آ کر کہا کہ یہ کافر ہے ان کتابوں کی وجہ سے کافر ہے. تو حق نواز بھنگی کو پہلے کسی نے پہلے کہا تخریق کار ہے, یہ فرقہ پرور ہے, یہ جھگڑالو ہے, یہ ایسا مولوی ہے, یہ جناب فسادی ہے, اس پر تین سے مقدمے قائم ہوئے کو گولیوں کا نشانہ بنانا چاہا, اس پر قاتلانہ حملے ہوئے. لیکن ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ آدمی اپنے موقع سے کتنا سچا تھا, کتنا رسول اللہ کا عاشق تھا, کتنا صحابہ کا عاشق تھا کہ بالآخر شہید ہو گیا, بالآخر اس کے بچے یتیم ہو گئے, بالآخر اس کی بیوی بیوہ ہو گئی, لیکن آخری دم تک اپنے موقع سے قائم رہا. اور اسی اس کی صداقت کی دلیل تھی کہ آج دنیا کے 17 ملکوں میں 17 ملکوں میں سپاہی صحابہ بن چکی ہے اور پوری دنیا کے ایک ایک ملک میں مولانا حق نواز بھنگی کی کوششیں عام ہوئی ہیں. یہ اس کے دل کی سچائی کی دلیل ہے, ورنہ مولوی تو اور بھی ہمارے موجود ہیں اور پیر اور بھی ہمارے جیسے مولوی موجود ہیں, لیکن کیا کسی کا فکر اور کسی کا مشن پوری دنیا میں اتنا کہاں پھیلا کہ 13 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو کچھ حق نواز جی نے کہا وہ دل کی آواز تھی. وہ کس کی آواز تھی؟ قول مقبول نہیں, یہ کتاب چپی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیں. قول مقبول غلام حسین ندوی لاہور کا شیعہ مطلب اس نے کتاب لکھی قول مقبول. اس کے 420 صفحے پر اس نے لکھا کہ رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم جو عثمان غنی کے نکاح میں تھی, جب وہ فوت ہو گئی تو عثمان غنی نبی کی اس بیٹی ام کلثوم کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری تھی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ. مسلمانوں یہ بھی وقت آنا تھا 1400 سال کے بعد رسول اللہ کی بیٹیوں کو گالی جائے اور ہم لوگ خاموش ہو جائیں اور ہمارے ایمان میں فرق نہ پڑے, کاروبار میں فرق پڑے, ہمارا کاروبار جاری رہے, مولوی کی مولویت جاری رہے, پیر کی پیری جاری رہے اور پیغمبر کی بیٹی کو گالی ہے. میں مولانا حق نواز کے پاس گیا, ان کے ہاتھوں میں یہ کتاب تھی, وہ رو رہے تھے. میں نے کہا آپ کو بڑے سخت جان ہے, آپ سے کوئی پریشان نہیں ہوئے. کہنے لگے اس کتاب کے سب جانے کے بعد میری زندگی سدھر ہے اگر میں اس کے لیے جہاد نہ کروں. اگلے دن جلسے میں اور کیا کرتے ہیں آپ, چھوڑو ایسے بات کرو, ابھی بات کرتے ہو بیٹھ جائے گی آپ, چھوڑو آ جاؤ کوئی بات نہیں, جتنے بیٹھنا بیٹھ جائے گا بیٹھے آپ, سمجھے فرمائے میری بات سمجھے. تو اگلے دن قریب والا کے قریب ایک جلسہ تھا, مولانا حق نواز نے وہ کتاب لوگوں کو دکھائی. مولانا نے کہا اس کتاب کے سب جانے کے بعد اے اللہ اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس طرح مت کر. یہ حق نواز بھنگی کی وہ تقریر آج بھی موجود, وہ ان کے دل میں ایک درد تھا, ایک دکھ تھا کہ صحابہ کو کافر کہا جائے اور الان جن کی شان میں 750 قرآن کی آیتیں موجود ہیں ان کو کافر لکھا جائے اور ہم خاموش ہو جائیں. تو میرے بھائیوں کسی کی کوئی مصلحت ہوگی, کسی کی کوئی مصلحت ہوگی, لیکن سپاہی صحابہ کی کوئی مصلحت نہیں. ہم نے مصلحت کی سات چادریں اتار دی اور جو لٹے پر صحابہ کے خلاف سکا اس کو چوک اور چراہوں میں ہم نے اس پر تنقید کی ہے. اور یہ تنقید مربع لینے کے لیے, زمینیں لینے کے لیے نہیں, یہ صرف اس لیے تاکہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو اللہ کے رسول کے دربار میں, جب اللہ تعالیٰ کے رسول یہ نہ فرمائے کہ میرے صحابی ابوبکر کو کافر کہا گیا, مولویوں کہاں سے ہو گئے تھے, ابو عمر فاروق کو کافر کہا گیا, تم کہاں سے ہو گئے تھے. تو یہ جواب قیامت کے دن دینے کے ڈر سے ہم اللہ کے رسول کی اس عظمت کی بنیاد پر کے خلاف آواز کھاتے ہیں. ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں, کوئی ذاتی لڑائی نہیں, ہماری زمینوں پہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا, ہمارے کوئی پلاٹوں پہ قبضہ نہیں کیا. ٹھیک ہے سپاہی صحابہ کے 80 کارکن اس وقت تک 3 سالوں میں شہید ہو چکے ہیں, لیکن میرے بھائیوں یہ شہید پلاٹوں کے لیے نہیں ہوئے, نہ کوئی پرمٹوں کے لیے ہوئے, نہ کوئی پیسوں کے لیے ہوئے ہیں, یہ صحابہ کی عزت کے لیے ہوئے ہیں. ان کا موقف یہ تھا کہ وہ شخص صحابہ کو کار کہتا ہے, اس کے کفر میں کوئی شک نہیں, اس کے بدن میں کوئی شک نہیں, اس کے فریب میں کوئی ہونا چاہیے نہیں چاہیے, بلند آواز اس موقع پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے. میرے بھائیوں یہ موقع انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن کے انداز میں قرآن کو استقلال کر کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور میرے بھائیوں سپاہی صحابہ کا کسی قسم کی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں, یہ بھی یاد رکھیں. 1909 میں 1985 میں سپاہی صحابہ بنے, 6 ستمبر 1985 کو سپاہی صحابہ بنے. 1990 تک پورے 5 سالوں میں پورے پاکستان میں ایک شیعہ بھی نہیں مرا, ایک شیعہ. اگر سپاہی صحابہ کے قیام کا مقصد لوگوں کو مارنا تھا تو ان 5 سالوں میں کوئی شیعہ نہیں مرا, یہ بتاؤ. ہاں جب 1990 میں شیعہ نے مولانا حق نواز سے کو شہید کیا, 22 جنوری کو گولیاں مار کر کر دیا, اس پر ریئیکشن ہوا. آپ کسی آدمی کو عالم کو قتل کر دیں, اس کے جواب میں اس کے پیروکار یہ میدان میں آئیں گے, چوکوں میں آئیں گے, اس کے لیے قربانی دیں گے, اس کے لیے جان دیں گے, تو آپ اس کو دہشت گردی کہو گے کہ یہ دہشت گردی ہوگی؟ تو مولانا حق نواز کو شہید کر کے پہل کس نے کی, آغاز کس نے کیا, گولی پہلے کس نے ماری, میدان میں کیوں اترا, کون اترا, کیا آئے. اور بعد میں اگر سپاہی صحابہ کے کچھ آدمیوں نے یا مولانا حق نواز کے کچھ پیروکاروں نے جنگ میں جوابی کارروائی کے طور پر کوئی کام کیا, یہ دہشت گردی ہو گئی. جس نے پہل کر کے ہمارے قائد کو شہید کرنا, یہ کوئی بات بھی نہیں, اس پر کوئی تنقید نہیں ہے, کوئی بات نہیں. تو میرے بھائی دہشت گرد کہنا آسان ہے. دیکھیں انڈیا کشمیر کے مجاہدین کو دہشت گرد کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا, اور فلسطین کے مجاہدین کو اسرائیل دہشت گرد کہہ رہا ہے, افغانستان کے مجاہدین کو روس دہشت گرد کہہ رہا ہے, یہ جو آدمی جرت و حریت کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کرے گا اس کا دشمن کو دہشت گرد کہے گا. ہمارا دشمن دہشت گرد ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ صحابہ کے خلاف کوئی زبان کوئی قرآن کوئی کتاب ہم نہیں چلنے دیں گے. ہم نے جرت سے کہا, بازاروں کہا, ہم نے بھی کہے, گولیاں بھی کہے, قاتلانہ ہم نے بھی کہے, جرت سے کہا, چوک میں آ کر کہا, بازار میں کہا, خود کر نہیں کہا, ساری دنیا کے سامنے للکار کر کہا. تو للک جو کہے اس کا مطلب ہے دہشت گرد. ہماری مثال اس مریض کی ہے, یہ بات یاد رکھ, اس مریض کی ہے کہ ایک آدمی مارا, ایک آدمی بیٹھا ہوا, اس کے سر پر دوسرا آدمی اینٹ مارے اس کا پھٹ جائے, اور جو اس کا لڑکا ہے اس کا لڑکا اپنے باپ کے سر پہ پٹی لگائے, اپنے باپ کے سر پہ نرم پٹی لگائے اور چیخنے لگ جائے, اور دیکھنے والا اس لڑکے کو کہے کہ تیرے چیخنے سے ملک کا امن خراب ہو رہا, تیرے چیخنے سے نقش امن پیدا ہو رہا ہے. یعنی جس نے اس کے باپ کے سر پہ اینٹ ماری ہے اس سے نقش امن پیدا ہوا, جس نے اپنے باپ کے زخم سے چیخ ماری اس سے نقش امن پیدا ہو گیا. تو یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر کو کافر کہا گیا, ابو بکر میرے نزدیک میرے باپ سے بھی زیادہ لپالا ہے, تو میرے باپ کے ابو بکر کے سر پر عید سے بھی بڑا زخم ہے, تو اس نے کہا ابو بکر کافر. تو میں اس کے اوپر بیٹھ کر چیختا ہوں چلاتا ہوں, میں کہتا ہوں جو ابو بکر کو برا کہتا ہے وہ کافر ہے, یہ چیخو پکار ہے, یہ کافر کافر کرنا رہا تو ہماری چیخو پکار ہے, ہمارا لڑیلا ہے. حکومت ہماری بات نہ سنے, ریڈیو ہماری بات نہ سنے, ٹیلی ویژن ہماری بات نہ سنے, حکمران بات نہ سنے, جب میں بات وزیر اعظم صدر سے کرتا ہوں تو کہتے ہیں ایران سے مجبور ہے. تو میں نے ان کو صاف صاف کہا, کئی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان کو میں کہا کہ جناب تم ایران سے مجبور ہو, ہم زندہ بے فکرا سے مجبور ہیں. تم جس کی مجبوری کرو, جس کی مجبوری کی بات کرو, جس کی مجبوری کی بات کرو, ایک نعرے کی بات ہے, نعرہ رسالت لگتا ہے میرے مجھے خوشی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں نعرہ رسالت لگاؤ, جو یا رسول اللہ کہنا چاہتا ہے یا رسول اللہ کہے, محمد رسول اللہ کہنا چاہتا ہے محمد رسول اللہ کہے, یہ تو فری مسئلہ ہے. اس ایک ایک بات ہم لڑتے رہیں گے, اور ابھی بکرے عمر عثمان کو لوگ کافر کہتے رہے, ہم اپنی کوئی بات نہ کر سکے. میں نے حکمرانوں سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری قوت جہاں بھی استعمال ہو, تم جو کچھ بھی کرنا چاہو کر گزرو, لیکن صحابہ کرام کو جو کافر کہے گا اس کو علل انعام سپاہی صحابہ کافر کہتی رہے. کہنا چاہیے میرے سر اب بھائی خیر بھائی یہ نارا نارا خیر ہے کیا کرتے ہوئے یہ نارا کی جگہ نہیں ہے, موقع نہیں ہے, یہ تقریب ناروں کے لیے نہیں ہے. میری بات آپ سماپت کرنا ہے. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ کچھ ارجن پہلے کچھ عرصہ پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے کارکنوں سے کہتے تھے کہ کوئی بات کسی کے خلاف نہ کرو, ملک کا امن خطرے میں ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کے خلاف تقریر کرو گے سرحدوں پر انڈیا آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو ہم صحابہ کی بات کریں تو انڈیا کی انڈیا سرحد پہ آ گیا, لیکن اب جناب پورا کاروان لے کر اسلام آباد سے دو وزرائے آنا ہم کر رہے ہیں اور اسلام آباد والے ان کو بےمان کہہ رہے ہیں, تو ہماری ملک کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اب نہ کوئی سڑکوں کو خطرہ ہے اور نہ جناب کسی بنیاد کو خطرہ ہے. اب جناب وہ کہتا ہے وہ بےمان, وہ کہتا ہے وہ بےمان, صدر کہتا ہے دو بےمان, دونوں کہتے ہیں یہ تیسرا بےمان, اور وہ کہتا ہے یہ لوٹے آ گئے, تیسرا کہتا ہے لفارے آ گئے, چوتھا کہتا ہے گھوڑے آ گئے, پانچواں کہتا ہے جناب یہ کٹالو آ گئے, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں آیا. میں کہتا ہوں عائشہ صدیقہ کی توہین نہ ہو, کہتے ہیں سرحدوں پہ خطرہ آ گیا, کہتے ہیں ملک خطرے میں آ گیا, اس سے ملک خطرے میں آ گیا, اور تم ایک دوسرے کو بے ایمان کہو, الو کا پٹھا کہو, ایک دوسرے کو ملک کا دشمن کہو, تو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ جو فلسفہ ہے اس فلسفے کو ہم پو کی ٹھوکر سے اڑا چکے ہیں. یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے, یہ آپس کی جنگ ہے, آپس کی لڑائی, کرسی کی لڑائی, اقتدار کے لیے. اقتدار میرے پاس رہے, وہ کہتا ہے میرے پاس رہے, اس کے لیے لڑو تو کوئی خطرہ نہیں. اور میں بکر عمر کی عزت کی بات کروں تو تقریب کار بھی بن گیا, دہشت گرد بھی بن گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری سنی وحدت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة عذاب النار. اے اللہ تمام کاروباری حضرات اور علماء طلباء نوجوان بزنس مین جتنے بھی ساتھی موجود ہیں ان کے آنے کو قبول فرما اور سپاہ صحابہ کے پروگرام کو سننے کی توفیق عطا فرما, سپاہ صحابہ کے من کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما, حضور اسلام کی سچی غلامی اور سچی محبت نصیب فرما, صحیح معنی میں اہل سنت کے جماعت بنا, اولیاء اللہ کا نام لیوا بنا, صحابہ کا غلام بنا, اور مولانا حق نواز جمہوری کے مشن پر چلنے والا بنا. صلی اللہ تعالیٰ خیر کی